اپنے وقت کے مولا کے انتظار میں ہے,
جو اپنے وقت کے مولا کے انتظار میں ہے,
خزاں میں رہ نہیں سکتے وہ سب بہار میں ہے.
الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أجمعين. لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. امام زمانہ پر گفتگو تکرار کے ساتھ ہونی چاہیے, اور اگر ہمیں اپنے مسائل, اپنے معاشرے کے مسائل, ہر دو مسائل مادی اور معنوی, یعنی مادی اخلاقی سنجیدگی سے حل کرنا ہے, تو امام زمانہ کے موضوع سے ہم غافل نہیں رہ سکتے, بلکہ یہ ہمارے معاشرے میں, ہماری نشستوں میں, ہماری جلوت میں, ہماری خلوت میں ویل ڈسکسڈ ہونا چاہیے. اس لیے کہ امام زمانہ انسانیت کا مستقبل ہے, کائنات کا مستقبل ہے, اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اور اس جو لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں, اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں کہ زمانے کی فلاح, یعنی انسانیت کی فلاح و بہبود, انسانیت کا تابناک مستقبل الہی نظام, الہی تعلیم, تعلیمات, الہی قدروں پر منحصر ہے, تو ایک جو جہانی انقلاب کا تصور جس کے ساتھ مربوط اور وابستہ ہے, اس کو کیسے فراموش کر سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں امام زمانہ صرف شیعوں تک محدود ہے, حالانکہ مسائل تو دنیا کو, پوری دنیا کو درپیش ہے. جنگ و جدال سے سابقہ صرف شیعوں کو تو نہیں ہے, پورے عالم کو ہے, پورے انسانی معاشرے کو ہے, پورے مسلمان معاشرے کو ہے, افریقی معاشرے کو, دنیا کے مختلف اقوام کو, جو ہر کوئی اس وقت مصائب کا سامنا ہے, مختلف قسم کے پیچیدہ مسائل کا سامنا ہے جس سے وہ نکلنے کے لیے بیتاب ہے اور نکلنے کی کوئی راہ نہیں سجائے دی رہی ہے, اور اس میں اتنا فرسٹریشن ہے اور انسانیت کے ایک بڑے گروہ کو کہ وہ مرغے بسمل کی طرح اور ماہی آپ کی مانند تڑپ رہی ہے, لیکن اس کو کہیں تو امام زمانہ اس کا واحد راہ حل ہیں. اس کی طرف امام زمانہ کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے مسائل, انسانیت کے مسائل, اپنے معاشرے کے مسائل پر کبھی قابو نہیں پا سکیں گے, اور ہم کبھی بھی اپنے تابناک مستقبل تک نہیں پہنچ سکیں گے. ہمارا اینڈ فرسٹریشن پر ہوگا, مایوسی پر ہوگا, ناکامی پر ہوگا, یہ ایک طے شدہ اور مسلمہ حقیقت ہے. اب رہا یہ کہ امام زمانہ جو ویل ڈسکسڈ نہیں رہے ہمارے معاشرے میں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جب سے مغرب نے اپنی مادی قدروں کے ساتھ تہذیب پر غلبہ اور تسلط حاصل کیا, دنیا کی باگ ڈور اور کنٹرول اپنے ہاتھ میں لی, تو وہ عقلانیت, یا وہ عقلانیت جو یعنی ڈیوائن سورس سے تربیت پاتی ہے, الہی سرچشمے سے تربیت پاتی ہے, وہ مادی سرچشموں سے تربیت پانے لگی. حالانکہ عقل خود ایک مانوی وجود ہے، لیکن کیا ستم ظریفی ہے کہ عقل جیسے مانوی وجود کو مادی گویا کے فریم ورک میں اس کی تربیت اور اس کی توجیہ اور اس کی تعبیریں پیش کی جانے لگیں. یہ مغرب کی تسلط اور غلبے کا. ہم آپ کو صرف ایک حقیقت کی جانب متوجہ کریں گے کہ مغرب سے پہلے باوجود لوگ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے تھے اور برائیاں تھیں موجود معاشرے میں، لیکن ان برائیوں کے متعلق تصور یہ تھا کہ یہ انحراف ہے جو ہم کر رہے ہیں. انسان شرمندہ ہوتا تھا، پچھتاوا ہوتا تھا، جو مجرم تھا وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتا تھا. لیکن مغرب نے جو اس کے مقابل سماوی قدروں کے مقابل الہی قدروں کے مقابل ایسی قدروں کو لائے کہ اس میں شرمندگی، وہ کہہ رہے کہ اس میں شرمندگی کے بعد کیا ہے، حق وہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، تو شرمندہ ہونے کے، تو یہ بڑا فرق ہے. چنانچہ مغرب سے پہلے جو ایک ڈیوائن ڈیوائن کلچر تھا، عقل کے استعمال کا ایک ڈیوائن کلچر تھا، ایک الہی ثقافت جو تھی عقل کی، حتیٰ کہ جو لوگ بہت زیادہ دین سے قریب نہیں ہوتے تھے وہ بھی اس الہی فریم ورک میں عقل سے کام لیا کرتے تھے. اس کی ایک موٹی سی مثال یہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کو حضرت ابو طالب علیہ السلام ایک سفر پر لے گئے، تجارتی سفر پر لے گئے. ابھی وہ چھوٹے تھے، کوئی بہت زیادہ ابھی یعنی بہرحال سن بلوغ کو تو پہنچ گئے تھے، لیکن وہ لے گئے تھے ابھی وہ اپنی مدد کے لیے، اپنی کمک کے لیے، ان کی درخواست پر، رسول خدا کی درخواست پر. تو بحیرہ نامی شخص کی جب نظر پڑی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، حالانکہ اس وقت ابھی نبی مبعوث نہیں ہوئے تھے، بطور نبی مبعوث نہیں ہوئے تھے، لیکن جب نظر پڑی تو اس نے پوچھا حضرت ابو طالب سے کہ یہ کون ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ میرا بھتیجا اور میں اس کو لایا ہوں، میں اس کو محبوب رکھتا ہوں. تو اس نے فوراً کہا کہ یہ، اس کی حفاظت کرو. بحیرہ کوئی اس وقت ایسا ایک راہب تھا، اور ظاہر ہے کہ جو یعنی اس عیسائیت سے مربوط تھا جو عیسائیت منحرف ہو چکی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روش کو چھوڑ چکی تھی. تو اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے جب رسول اکرم پر وحی کی کیفیت دیکھی تو انہوں نے اس کا تذکرہ اپنے کزن ورقہ بن نوفل سے کی، جو ایک مسیحی عالم تھی. تو انہوں نے بتا دیا کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، یعنی اس ایک ناموس ہے، وہ جبرائیل جو آیا ہے اور یہ آنا ہی تھا، یہ نبی ہے وقت کا. تو اپنے کزن سے، تو آپ یہ دیکھیں کہ چاہے وہ بحیرہ ہو چاہے یہ ورقہ بن نوفل ہو، یعنی دونوں کا ایک منحرف عیسائیت سے دور کا رابطہ تھا، لیکن ایک پریویل کر رہی تھی کیا وہ ریشنلٹی کو ایکسرسائز کرنے کی، جو ڈیوائن طریقہ تھا، جو ڈیوائن موڈ تھا ریشنل، ان کی ایک فوراً سمجھ میں آ گیا کہ یہ ڈیوائن. تو امام زمانہ جو ویل ڈسکس نہیں، وہی یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کائنات کا مستقبل ہے، انسانیت کا مستقبل ہے، وہ ڈیوائن ریشنلٹی ایکسرسائز کرنے کا کلچر ہی ختم ہو گیا. اگر عقل جو ہے اقتصاد کے لیے، کارپوریٹس کے لیے، تو کہ پلاننگ کے لیے، منصوبہ بندی کے لیے، تو بتا دے گا بھائی یہ اسٹیج آ گیا ہے کہ اس وقت انویسٹمنٹ نہ کی جائے، اور یہ اسٹیج ہے کہ اس وقت انویسٹمنٹ کر دی جائے. فلاں شعبے میں اگر انویسٹمنٹ میں کی جائے تو اس وقت یہ، اس وقت کنسٹرکشن میں کی جائے، اس وقت بینکنگ میں کی جائے، اس وقت فائنانس میں کی جائے، اس وقت لیزنگ میں کی جائے. تو عقل کا استعمال جو ہے، عقل ایک مانوی وجود ہونے کے باوجود مادی مقاصد میں زیادہ اس کی انوالومنٹ ہو گئی ہے، یہ مغرب کے. تو چنانچہ امام زمانہ ایک ایسی زندہ حقیقت ہیں کہ جو انسانیت کا مستقبل ہے اس کے بارے. چنانچہ اہل سنت میں بہت ساری تحریکیں چلی، دنیا اہل تسنن میں اسلام کی برگشت کے لیے بہت ساری تحریکیں چلیں، اور انہوں نے، اور زمانے سے چل رہی ہیں. یہ ضرور ہے کہ اہل تسنن خود ملوکیت سے مربوط رہے، لیکن ملوکیت کے خلاف انہوں نے ری ایکشن بھی بہت دکھایا. ان کو ولایت اہل بیت اور ولایت امام علی نہ ماننے کے باوجود ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم اسلام کی روش سے ہٹ گئے ہیں، معاشرے کو اسلام کی روش، چنانچہ انہوں نے بے شمار اسلامی تحریکیں چلائیں تاریخ میں، ان 1400 سال کی تاریخ میں. لیکن آپ دیکھیے کہ سبھی ناکام ہوئیں اور ملوکیت کے ہاتھوں ماری گئیں، چاہے وہ مصر کی اخوان ہو، چاہے وہ اور ہوں، یہ جدید دور کی اور خود قدیم دور ادوار میں ایسا ہوا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جہانی انقلاب کا جو مستقبل ہے، جہانی انقلاب کا جو شہنشاہ ہے، جو شہ سوار ہے، جس کے ہاتھ میں جہانی انقلاب ہے، اس سے آپ مربوط نہیں رہیں گے تو پھر آپ جہاں سے جو چیز لی جاتی ہے اسی سے آپ مربوط نہیں رہیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلنا ہے، فیلیور، ٹوٹل فیلیور، ٹوٹل فرسٹریشن. تو امام زمانہ فرسٹریشن اور فیلیور کا علاج ہیں، اور شیعہ معاشرے میں اس کو محدود کر کے انسانیت کو خسارے میں ڈالا گیا ہے، اور شیعوں کو بھی صرف ان سے عقیدت کے اظہار میں لگا دیا گیا. چنانچہ باہر کی دنیا دیکھتی ہے تو کہتی ہے، تو خود میرا ایک زمانہ میں، میں اپنی کیفیت بتاتا ہوں، جب دیکھتا تھا امام زمانہ کے حوالے سے باتیں سنتا تھا لوگوں کی، تو اس میں کوئی ریشنلٹی، کوئی استدلال نہیں، میں سمجھتا کہ میں کہتا تھا کہ ایک ڈوگما ہے، ایک سپرسٹیشن ہے جس میں مبتلا ہیں. لیکن اتنا ریشنل، گویا کہ اتنی ریشنل فلاسفی ہے، اتنا عقلانیت پر مبنی یہ فلسفہ ہے، اور جو کہ دل کہتا ہے اگر ذرا سنا تو دل اس کی تصدیق اور تائید کرتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ہمارے ہاں بھی اس بات کی، ہمارے معاشرے میں بھی ضرورت ہے کہ امام زمانہ کو ایک زندہ حقیقت کے طور پر ڈسکس کر کے، جس سے بہرحال ہمیں بہت ساری چیزیں لینی ہیں، محض عقیدت کے اظہار کر کے تو دونوں کرتے ہیں، ہم انڈرمائن کرتے ہیں اس طریقے سے امام زمانہ کو، انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں امام زمانہ کے فلسفے کو، انڈرمائن کرتے ہیں، مجروح کرتے ہیں، اور اس کی یعنی کہ اہمیت کو گھٹاتے ہیں، انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، جو موجودہ صورتحال سے صرف موجود، یعنی صرف عقیدت تک محدود رکھتے ہیں، اور انسانیت بھی اس سے ناآشنا نہیں ہوتی ہے. ایک جو بروڈر پرسپیکٹیو میں اس کو جانا چاہیے، ہم میسج امام زمانہ وہ نہیں جا پاتے ہیں. بہرحال تو یہ معروضات تھیں. اب میں وہ اپنے موضوع پر آتا ہوں کہ ظہور مہدی تقاضائے فطرت انسانی ہے. تو ایک عالمی مصلح کے انتظار کا عقیدہ مسلمانوں کے کسی ایک گروہ سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، حتیٰ کہ دیگر ادیان و مذاہب بھی میں بھی یہ عقیدہ موجود ہے. اس عقیدہ کی عمومیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس عقیدہ کا تعلق انسان کی فطرت سے ہے. چونچہ امام زمانہ پر اتنا روایات کا ایک بحر زخار ہے، خود یعنی مسلمانوں کی، عام مسلمانوں کی روایات میں، اہل تسنن کی روایات میں ایک بحر زخار ہے، اور شیعوں میں تو ہے ہی. پھر اس کے اثر آپ امام زمانہ جیسی ہستی اور اسی جو اوصاف بیان کے، جو کریکٹرسٹکس بیان کیے گئے، اس کی، اس طرح کی ایک جہانی شخصیت کا ذکر دوسرے مذاہب و ادیان میں بھی ملتا ہے. تو یہ بہت اہم ہے، یعنی کہ خود امام زمانہ کی حقانیت پر ایک دلیل ہے. تو انسان فطری طور سے ایک عالمی مصلح کے وجود کو درک کرتا ہے کہ جس کے ظہور سے دنیا ظلم و ستم، بیجا تفریق و امتیاز سے پاک ہو جائے گی، اور زمین میں ہر جگہ عدل و انصاف اور مساوات و برابری کا دور دورہ ہوگا. انسان میں روحی اور معنوی طور پر حصول کمال کا جذبہ پایا جاتا ہے. عدل و انصاف اور اخوت و مساوات سے انسان فطری انس رکھتا ہے، اور یہ وہ اوصاف ہیں جو انسان کو کمال کی جانب لے جانے میں رہنمائی کرتے ہیں، مدد دیتے ہیں. انسان میں وہ جوش و ولولہ پیدا کرتے ہیں جس کی بنا پر وہ ہمیشہ روحانی و معنوی مدارج ارتقاء کو طے کرنے کی فکر میں غلطہ رہتا ہے. اس کے دل میں یہ آرزو کروٹ لیتی ہے کہ وہ دن جلد آئے کہ جب ساری دنیا عدل و انصاف، اخوت و مساوات، صدق و صفا اور صلح و مروت کی حقیقی تصویر دکھائی دے، اس طرح کہ دنیا سے ظلم و جور کی بساط کلی طور سے لپٹ جائے، اور ظلم استبداد بھی اپنا رخت سفر باندھ لے. فطرت انسانی اور نظام خلقت میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے. جو دانا اور حکیم خالق کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے. لہذا انسانی وجود میں اگر کوئی جذبہ پایا جاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس جذبے کا جواب خارجی دنیا میں موجود ہوگا. ٹھیک ہمارے اس یقین کی طرح کہ اگر ہمارے وجود میں پیاس کا احساس ہے تو خارجی دنیا میں پانی کا وجود ضرور ہوگا. بنا بری اگر انسان ایک ایسے عظیم مصلح کے انتظار میں زندگی بسر کر رہا ہے جو دنیا کے گوشہ و کنار کو عدل و انصاف سے بھر دے اور زمین کا چپت چپن نیکیوں کا مرقع بن جائے تو یہ بات روشن ہے کہ انسانی وجود میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے. تبھی تو ایسے عالمی مصلح کا انتظار انسان کی جان و روح میں ودیت ہے. لہذا ایک عظیم مصلح کا تصور تقریباً تمام ادیان و مذاہب میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. یہاں یہ ذکر بے محل نہ ہوگا کہ بعض سیکولر ورلڈ ویو کے حامل گروہ اور افراد بھی دنیا کے اختتام سے پہلے ایک آفاقی انسانی حکومت کے قائل ہیں. چنانچہ اس حوال سے تازہ ترین مثال سال 1992 کی ہے کہ مشہور جاپانی نژاد امریکی دانشور فرانسس فوکویاما نے قافلے انسانیت کے سفر کے نقطۂ اختتام کو اپنی جس شہرہ آفاق کتاب میں موضوع بحث بنایا ہے اس کا نام دا اینڈ آف دا ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین رکھا ہے، تاریخ کا اختتام اور آخری آدمی. اب ظاہر ہے آخری آدمی کی جو اس نے یہ کی ہے وہ اس سے امام زمانہ سے میچ نہیں کھاتی ہے، لیکن بہرحال تاریخ کا اختتام میں وہی لکھی ہے کہ اس نے. چنانچہ اس کتاب میں وہ واضح طور سے لکھتا ہے کہ واٹ مے بی وٹنسنگ از ناٹ جسٹ دا اینڈ آف دا کولڈ وار اور دا پاسنگ آف اے پرٹیکولر پیریڈ آف پوسٹ وار ہسٹری، یہ کمیونسٹ سوویت یونین کی تباہی کے بعد لکھ رہا ہے، بٹ دا اینڈ آف ہسٹری ایز سچ دیٹ از دا اینڈ پوائنٹ آف مین کائنڈس آئیڈیولوجیکل ایوولوشن آف دا یونیورسلائزیشن آف ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی ایز دا فائنل فارم آف ہیومن گورنمنٹ. جو کچھ کہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں وہ محض سرد جنگ کا اختتام نہیں ہے یا جنگ کے بعد کی تاریخ کی ایک مخصوص مدت کا گزر جانا نہیں ہے، بلکہ تاریخ کا اختتام ہے. اس طرح کہ یہ نو انسانی کے نظریاتی ارتقاء اور مغربی لبرل جمہوریت یا ڈیموکریسی کی آفاقیت کا آخری انسانی حکومت کی شکل میں نقطۂ کمال یا نقطۂ اختتام ہے. فوکومایا کے نقطۂ نظر میں قافلہ انسانیت جس ڈگر پر چل رہا ہے اس کا نقطۂ عروج یا اس کی منتہائے مقصود آج کی لبرل ڈیموکریسی ہے، جس کو مغربی دنیا کی پشت پناہی اور امریکہ کی قیادت حاصل ہے. لیکن یہ حقیقت اب سبوں کے سامنے روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ اس لبرل ڈیموکریسی کے زیر تسلط دنیا میں کمزوروں اور مستضعفین کا کوئی پرسان حال نہیں، اور ان کا وجود محض طاقتوروں کے مفادات اور ان کی باہمی چپقلش کی بھینٹ چڑھنے کے لیے. چنانچہ دنیا میں کمزور انسانوں کی کثیر تعداد ایک انتہائی قلیل تعداد طاقتور اور مراد یافتہ طبقے کے استحصال کا بری طرح شکار ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت انسانیت جنگ و جدال، دہشت گردی، ظلم و ستم، خون خرابہ، نیز ہر جگہ شرف انسانیت کی تذلیل سے دوچار ہے. لہذا اگر انسانیت کا یہی انجام ہے تو یہ بہت ہی بھیانک، خوفناک، اذیت ناک اور ساتھ ہی انتہائی مایوس کن ہے. جبکہ انسانیت کے خالق خدائے مہربان نے انسانیت کے مستقبل کو تابناک، روشن اور فرحت بخش قرار دیا ہے، جس کی انسانی فطرت بھی شدت سے متقاضی ہے. چنانچہ قرآن مجید میں خداوند متعال کا ارشاد ہے کہ ونورید ان تمن الذین نستضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، سورہ قصص 5 آیت. ترجمہ: اور ہم چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے ان پر احسان کریں اور انہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں اور زمین کا وارث قرار دیں. ظہور مہدی ایک عظیم وعدہ الہی ہے. ظاہر وعدہ الہی کی ہر حال میں تکمیل ہونی ہے. تو ابھی چند روز قبل ہی، دو چار روز قبل ہی، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنہ ای نے حضرت مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ ظہور مہدی ایک عظیم وعدہ رہی ہے جسے بہرحال پورا ہونا ہے۔ رہبر معظم کی بات درحقیقت قرآن سے ماخوذ ہے، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلی ولو کرہ المشرکون، یہ سورہ صف کی نویں آیت ہے۔ وہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اسے غالب کر دے تمام ادیان پر، خواہ یہ بات مشرکین کو کتنا ہی ناگوار، کتنی ہی ناگوار۔ اسی سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک بہت ہی واضح روایت ملتی ہے، امام کے صحابی ابو بصیر فرماتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ قائم اہل بیت کون ہیں؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ میرے فرزند موسیٰ کاظم کی پانچویں پشت سے ہوگا، اس کی غیبت اتنی طولانی ہوگی کہ ایک گروہ شک میں پڑ جائے گا، اس کے بعد خدا اس کو ظہور کا حکم دے گا اور پوری دنیا کا اسے فاتح بنائے گا، عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے اور وہ اپنی نماز ان کے پیچھے ادا کریں گے، اس سے پہر کو زمین خدا کے نور سے چمک اٹھے گی اور زمین کی تمام وہ جگہیں جہاں غیر خدا کی عبادت کی جاتی تھیں خدا کی عبادت کے لیے مخصوص کر دی جائیں گی، دین کل کا کل خدا کے لیے ہوگا، خواہ یہ بات کافروں کو کتنا ہی ناگوار۔ خداوند عالم نے جب سے انسان کو پیدا کیا تو اس کی، اب یہ دو وعدے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے جب سے انسان کو پیدا کیا تو اس کی مرضی یہی تھی کہ انسان ہدایت کی شاہراہ پر گامزن اور ضلالت و گمراہی کے راستوں سے دور رہے، چنانچہ روئے زمین پر جو سب سے پہلا انسان بھیجا اسے اپنی نبوت سے بھی سرفراز کیا اور اسے نو انسانی کی رہبر کی بھی ذمہ داری سونپی، رہبر کے ساتھ ایک ایسا جامع نظام حیات بھیجا جس کے تمام قوانین فطرت کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں تاکہ ان پر عمل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ جس وقت سے زمین آباد ہوئی ہے اس وقت سے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری زمین پر اللہ کی حکمرانی ہو اور بس اسی کا قانون چل رہا ہو۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ گمراہ کرنے کا جو منصوبہ شیطان نے بنایا تھا وہ اس میں کافی حد تک کام ہوا۔ اب دیکھیں کہا جاتا ہے اس حوالے سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ایسی تھی کہ پوری زمین پر کچھ دنوں کے لیے تھی، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے سلیمان کو ملکوت عطا کیا، ملک، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے کہ ہم نے ملک اور ملکوت دونوں عطا کی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ملکوت ہے، بہت سارے لوگ ملک ہے، ملک میں زیادہ مادی قلمرو کو لیتے ہیں، ملک میں زیادہ تر جو اہل علم ہے وہ اس کو لیتے ہیں، لیکن اس ملک کا بھی یہ حال تھا کہ یعنی کہ مادی دنیا اس پر ابھی تک قابو ہے، مثلا جانوروں کی آواز کو سمجھ لینا، کسی دور دراز سے چیز کو بغیر کسی وسیلے کے، ظاہری وسیلے کے منٹوں میں برآمد کر لیں، جیسے تختہ بلقیس یعنی تختہ سبا، ملکہ سبا کو، ملکہ سبا تل منٹوں میں پلک جھپکتے ہی، تو یہ اور ملکوت، ملک اور ملکوت دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ملک بھی دیا ملکوت بھی دیا، ایک عجیب و غریب خدا نے۔ تو امام زمانہ جو ہے ملک و ملکوت کے اختیار ان پر منتہی ہوگا۔ اب سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی آمد کے وقت معنوی اور غیبی دنیا اور مادی دنیا میں کتنا ارتباط اور کتنے فاصلے مٹ جائیں گے، یہ خود ایک ڈائمنشن ہے امام زمانہ کی جو غور کرنے کے قابل ہے کہ انسانیت جو ہے اس ڈائمنشن کو، معنوی ڈائمنشن کو بالکل اہمیت نہیں دیتی ہے اور خالص مادی دام اس لیے، اور لیڈرشپ کو بھی۔ چنانچہ بات چل رہی تھی کہ جو ہوا وہ یہ کہ کہیں نہیں ہوا، تو یہ برسبیل تذکرہ اور جملہ معترضہ کے طور پر کہ روایت میں ملتا ہے کہ تھوڑا سا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا، تو کہ پوری دنیا پر تھوڑی وقفے کے لیے حکومت تھی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کی حکومت نہیں تھی جس کا ذکر یعنی امام زمانہ کے ساتھ مربوط ہے. تو اور آج تک الہی احکام ساری دنیا پر نافذ نہیں ہو سکے. ایک مدت بعد خدا کے مخلص بندوں نے ایران سے شیطانی حکومت کو اکھاڑ پھینکا اور الہی احکام نافذ کیے. پھر پوری دنیا کو اسلام کی نجات بخش تعلیم کی جانب متوجہ کرنے کا عزم کیا. تو کس طرح اسلام دشمن قوتیں اس کے خلاف میدان میں آ گئیں اور غیر تو غیر مسلمان بھی دشمنوں کے جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے اور نام نہاد مسلم حکمران نے تو ایران کے اسلامی انقلاب کو مٹانے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا. اور آج جو دشواریوں میں مبتلا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے مشکلات کھڑی کر دی ہیں دشمنوں نے, وہ ہمارے آپ کے سامنے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قیامت تک یہی صورتحال رہے گی؟ ساری دنیا پر اللہ کے احکام نافذ نہیں ہو پائیں گے؟ شیطان کی ریٹ یعنی عملداری قائم رہے گی؟ اگر اس کا جواب مثبت میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ صف کی مذکورہ بالا آیت اور سورہ قصص کی آیت نعوذ باللہ بے معنی ہے اور باطل کی چمک بے معنی ہے, اور یہ سوچ کسی مسلمان کی نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ مسلمان تو وعدہ الہی پر مکمل یقین رکھتا ہے. بہرحال جو لوگ عقیدہ مہدویت کے قائل نہیں ہیں ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں. البتہ وہ افراد جو عقیدہ مہدویت کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں یقین کامل سے یہ بات کہتے ہیں کہ شیطان کی ساری ریشہ دوانیاں چند روزہ ہیں اور باطل کی چمک دمک وقتی ہے. ایک دن ضرور ایسا آئے گا جب اللہ کی آخری حجت کا ظہور ہوگا اور زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی. یہ امید کا پہلو ہے. امام زمانہ جس قوم نے بھی اس کو اختیار کیا وہ بہرحال جی رہی ہے اور ایسی سخت صورتحال میں بھی اللہ کا کلمہ بلند کرتی ہے. اپنی تمام تر یعنی جو پسماندگی کی دنیا کی سچویشن میں ہے اس گروہ کی بھی پسماندگی ہے مشکلات کی اسے, لیکن اس قدر پسماندگی کے باوجود بھی جو ایک کلمہ حق ہے اس کا نعرے بلند کر رہی ہے, اس کو روشن کیے ہوئی ہے, خواہ اسے لوگ پاگل کہیں چاہے دیوانہ کہیں. تو یہ ایک یعنی یہ اپریشیٹری ایک اقدام ہے اس گروہ کا, اس سے یہ نہیں کیا سکتا ہے. تو اس امید پر وہ قوم جی رہی ہے. تو عدل و انصاف جس طرح کے یہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے, روح زمین پر صرف اللہ کے احکامات نافذ ہوں گے, فطرت سے منحرف انسان اپنی فطرت کی جانب پلٹ جائے گا, انسان کا ضمیر اس قدر بیدار ہو جائے گا کہ وہ اپنی صفوں میں انحراف اور گمراہی کو راہ نہیں دے گا. اچھا, مسلمانوں میں عقیدہ مہدویت کی حیثیت, مسلمانوں میں مہدویت کا عقیدہ تقریباً متفق علیہ ہے اور اسے دینی عقائد میں شمار کیا جاتا ہے, یعنی اہل تسنن میں بھی شمار کیا جاتا ہے. میں نے ایک بار ذکر بھی کیا تھا کہیں کہ مفتی شام زئی جو کہ طالبان کے دیوبندی وہابی تکفیری جو بھی کہہ لیں, بہرحال وہ مار بھی دیے گئے انہیں چکروں میں, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے امام مہدی علیہ السلام پر. میں نے اس کتاب کو بالاستیاب پڑھا, یقین مانیے کہ اس میں اس شخص نے کسی قسم کی کوئی انحراف, اس نے پورا لکھ دیا کہ یہ مسلمانوں کا مشترکہ عقیدہ ہے اور جو نہیں مانتا ہے وہ گویا کہ اسلام کے ایک اہم عقیدے سے انکار کرتا ہے. اور پھر لکھا کہ بھائی انہوں نے لکھا کہ پوری تاریخ میں صرف ابن خلدون نے اس کی, اور دلیل یہ دیکھیں اس ابن خلدون نے ایسا اس لیے کیا کہ وہ ناسبی تھا, اہل بیت سے بغض رکھتا تھا. صاف لکھا ہے یہ مفتی شام, خدا اس کے اس قول پر اس کی بخشش فرما دے. اتنا مطلب کہ اس نے صاف صاف لکھا ہے اہل بیت کے حوالے سے, اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کے شاگرد ان کو اس پڑھیں تو اس کی توفیق میں ہو کہ اہل بیت کی اہمیت کا اندازہ. مسلمانوں میں مہدویت کا عقیدہ تقریباً متفق ہے اور اسے عقیدہ شیعہ مسلمانوں کے ہاں تو یہ عقیدہ حرز جان کی حیثیت رکھتا ہے. سنی مسلمانوں میں بھی اس پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے سوائے ابن خلدون یہ متاخرین میں, اور ایک اور ہے احمد امین مصری جو یہ متاخرین میں متقدمین میں ابن خلدون کے علاوہ اہل سنت کی کسی قابل ذکر شخصیت نے اس کا انکار نہیں کیا ہے. البتہ اہل سنت میں نہ جانے کس وجہ سے یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ امام مہدی پیدا ہوں گے اور وہ شیعوں کی طرح امام مہدی کو 11ویں امام معصوم حسن عسکری کے فرزند کے طور پر نہیں جانتے ہیں کہ جو 15 شعبان 255 ہجری میں پیدا ہو چکے ہیں اور 260 ہجری سے پردہ غیبت میں ہیں. شخصیت امام مہدی کے تعین سے متعلق روایت میں اہل سنت میں بہرحال اختلاف موجود ہے. کچھ لوگوں نے رسول خدا کی حدیث اس طرح نقل کی ہے کہ اسمہ اسمی اسم ابی ہے اسم ہو اسمی کہ اس کا نام میرا نام ہو، اور اسم ابی ہو اسم ابی یعنی اس کے والد کا نام میرے والد کا، یہی مغالطہ کھا گئے ہیں ان کا یہی مغالطہ ہوا ہے۔ لیکن اہل سنت کی بعض روایت میں اس بات کی تصریح ملتی ہے کہ امام زمانہ کے والد بزرگوار کا نام حسن ہے، لہذا ابن ابی لیلہ کی روایت کہ یہ الفاظ اسمہو اسمی اسمو ابی ہے اسمو ابنی یعنی اس کا نام میرا نام ہے، اس کے والد کا نام میرے فرزند کا نام، یہ ابن ابی لیلہ نے اس کو کہا کہ اسمو ابنی ہے دراصل، جس کو بعض کچھ یعنی تالے آزماؤں نے جان کے کر دیا اور کچھ مغالطہ سے ایسا ہو گیا، تو کہا کہ امام اس کے نتیجے میں تو بالکل ایک مشترکہ یعنی شخصیت ہو جاتے ہیں نا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے کہ ان کا نام میرا نام اور اس کے والد کا نام میرے فرزند کا نام، یعنی میرے فرزند سے مراد امام حسن۔ لہذا اگر امام مہدی کی شخصیت کے تعین میں اہل سنت اس روایت سے مدد لیں تو فرزند امام حسن عسکری قائم اہل بیت بطور مہدی اور منجی بشر پوری امت کے لیے نقطۂ ارتکاز ٹھہریں گے، اور اس حوالے سے کوئی اختلاف نہیں پایا جائے گا۔ ایک اہم سوال ہے کہ امام مہدی کو اتنے طویل عرصے غیبت میں رکھنے کا آخر کیا سبب ہے، یہ بھی ایک ہے۔ اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ تلخیوں اور مصیبتوں کا ایک طویل دور گزارنے کے بعد انسانیت اس عظیم منجی بشر کا شاہ نشان استقبال کرے اور اس کے حوالے سے کسی ناقدری سے کام نہ لیا جائے، اور انبیاء کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل میں پیدر پہ انبیاء آئے تو اس قوم نے انبیاء کی ناقدری کی، حتیٰ کہ اپنے انبیاء کے قتل کی مرتکب ہوئی۔ بنی اسماعیل میں ایک طویل خلیج کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قوم کے سربراہ آوردہ لوگوں نے مخالفت تو بھرپور کی، لیکن بہرحال نبی خاتم کو بتدریج پابرہنہ طبقے سے ایک بڑی تعداد میں حامی بھی میسر آ گئے، جس کے نتیجے میں آپ نے عرب جیسے غیر مہذب معاشرے میں ایک منظم اسلامی معاشرہ اور اسلامی ریاست قائم کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ لیکن آپ کی وفات کے بعد مسلمانوں نے جب آپ کے حقیقی اوصیا کا ان کا حق نہیں دیا تو بالآخر 250 سال کی مہلت کے بعد خدا نے اپنی حجت کو پردہ غیب میں پھر جانے کا حکم دے دیا خدا نے ختم المرسلین کا لحاظ کرتے ہوئے ان کی امت کو پھر بھی اپنی حجت کے وجود سے بالکل محروم نہیں کیا، ورنہ اس طرح تو کائنات کا سارا نظام ہی درہم برہم ہو جاتا اور کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ دنیا اگر ایک لمحہ کے لیے بھی حجت خدا سے خالی ہو جائے تو کائنات کا وجود درہم برہم ہو جائے، چنانچہ حجت خدا کے راست وجود کی برکت سے لوگوں کو ضرور محروم کیا لیکن اپنی حجت کو پردہ غیب میں رکھ کر بالواسطہ طور سے لوگوں کے اس کے وجود کی برکات سے مستفید ہونے کا موقع باقی رکھا، یہ خدا کا لطف ہے اس امت مسلمہ پر، حضرت علی نے اور انسانیت پر۔ حضرت علی نے اس حقیقت کی طرف یوں اشارہ کیا کہ ہاں وہ اللہ زمین میں کبھی بھی الہی دلیل قائم اور حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، زمین کبھی بھی الہی دلیل قائم اور حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، خواہ یہ حجت ظاہر و آشکار ہو اور خواہ پوشیدہ اور مخفی، تاکہ اللہ کی دلیلیں اور اس کی نشانیاں ضائع نہ ہونے پائیں۔ یہ روایت تفسیر برہان میں سورہ توبہ آیت 105 کے ضمن میں نقل ہوئی۔ اب انتظار کا مفہوم، انتظار اس کیفیت یا حالت کو کہتے ہیں جس میں انسان اپنی موجودہ حالت اسٹیٹس کو سے بیزار ہو اور ایک تابناک مستقبل کی تلاش میں ہو۔ انتظار کے یہ دونوں پہلو انسان کے لیے مفید ہیں۔ جب انسان زمانے کی موجودہ حالت سے بیزار ہوگا تو اس بات کی کوشش کرے گا کہ اپنے ہر قسم کے گناہ سے دور رہے، ظلم و فساد سے کنارہ کشی اختیار کرے، جور و استبداد کو ختم کرنے کی ہر امکانی کوشش کرے۔ اسی کے ساتھ نیکیوں کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اپنے آپ کو اوصے اوصاف حمیدہ سے آراستہ کریں۔ انتظار جمود کا نام نہیں ہے بلکہ حالت آمادگی کا نام ہے۔ صبح کے انتظار میں رات کو تاریک رکھنا ہرگز دانائی کی بات نہیں ہے، بلکہ دانائی کی بات یہ ہے کہ جب تک سحر طلوع نہیں ہوتی ہے رات کو روشن اور منور رکھنے سے چندہ گریز نہ کیا جائے۔ چنانچہ لوگوں نے غیبت امام میں اپنی دینی ذمہ داریوں پر عمل درآمد کو ضروری نہیں خالد کیا، وہ حالت جمود میں رہے اور فاسد معاشرے کا حصہ بن گئے۔ جن لوگوں نے غیبت امام میں اپنی دینی ذمہ داریوں کو سے چشم پوشی برتی وہ حالت جمود میں رہے اور فاسد معاشرے کا حصہ بن گئے، جبکہ امام خمینی اور ان کے حامیوں نے غیبت امام میں اپنی دینی ذمہ داریوں سے چشم پوشی کو جرم خیال کیا اور اسلامی حرکت و جنبش کے پرچم کو بلند کیا اور دنیا کے ظالموں اور جابروں کو للکار کر ان کی نیندیں حرام کر دیں۔ غیبت میں مسلمانوں کو اپنی ذمہ داریاں کس طرح نبھانی چاہیے، امام خمینی کا اسلامی انقلاب اور حزب اللہ کی مقاومت اور اس طرح کی اور دیگر کی بہترین مشورہ۔ اگرچہ امام خمینی کے علاوہ بھی بہت سارے مراجع عظام اور علماء حق نے اپنے مخصوص ماحول اور پس منظر میں اپنی بساط بھر دینی اقدار کو معاشرے میں حاکم بنانے کی کوشش میں کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں کیا، لہٰذا ہمیں ان کی قدردانی میں بھی کسی بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ اس حقیقت کے اعتراف کے ساتھ کہ غیبت امام میں امام خمینی کی زیر قیادت رونما ہونے والا انقلاب اسلامی بے نظیر اور بے مثل ہے۔ حالت انتظار میں کرنے کا کام، حالت انتظار میں ہماری حالت اس فوج کی طرح ہونی چاہیے جو آمادہ جنگ ہے۔ ایسی فوج ہمیشہ اس فکر میں رہتی ہے کہ معمولی کمزوری کو جلد از جلد دور کیا جائے اور فوج میں کوئی ضعف باقی نہ رہے۔ انسان کو جس چیز کا انتظار ہوتا ہے اسی اعتبار سے وہ اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے، لہٰذا ہم امام غائب کے جس جہانی انقلاب کا انتظار کر رہے ہیں وہ ایسا انقلاب ہے جو زمین کے کسی خطے سے مخصوص نہیں ہے، جس میں جغرافیائی حدود کی کوئی قید و شرط نہیں ہے، جو زندگی کے خاص شعبوں میں محدود نہیں، جو دنیا سے ظالموں اور ستمگروں کا خاتمہ کر دے گا، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جو سیاست کو ایک نیا رخ دے گا، جو علم و ہنر میں ایک تازہ روح پھونکے گا، جو اقتصادی الجھنوں کو دور کرے گا، جو اخلاقی قدروں کو سرفرازی بخشے گا، جو معنویت کو معنویت کے زیر سایہ لا کر انسانی زندگی کو بے اعتدالیوں سے محفوظ اور اس کو فرحت بخش بنائے گا، یعنی ایک ایسا عظیم انقلاب جس کی مثال تاریخ بشریت کے دامن میں نہیں ملتی ہے۔ اب جو لوگ واقعاً ایسے انقلاب کے منتظر ہیں وہ صرف زبانی جمع خر سے کام نہیں لیں گے، بلکہ ایسے لوگوں میں بعض ناگزیر صفات ضرور موجود ہوں گے۔ انفرادی اصلاح اور اصلاح نفس، اس عظیم انقلاب کے لیے ایسے افراد کی ضرورت ہے جن کے ذہن عالمی اصلاحات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تنگ نظری اور جامد ذہن کے علمبردار نہ ہوں، حامل نہ ہوں، جو میدان علم کے شہ سوار ہوں، افکار میں عمق و گہرائی کے حامل ہوں، وسعت قلب کے مالک ہوں، زندہ اور بیدار ضمیر کے حامل ہوں، اخلاق و مروت ان کا طرۂ امتیاز ہو، کج فکر اور کج خلق نہ ہوں، کینہ اور حسد سے دور ہوں اور اختلاف کی آتش سوزاں کو صلح و صفا اور اخوت کے آب خنق سے بجھانے والے ہوں۔ سچا منتظر وہ ہے جو صرف اپنی اصلاح پر اکتفا نہ کرے بلکہ دوسروں کی بھی اصلاح کی فکر کرے، کیونکہ جس انقلاب کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس میں صرف جزوی اصلاحات نہیں ہوں گی بلکہ معاشرے کے سبھی افراد اس میں برابر کے شریک ہوں گے۔ لہٰذا سب مل کر کوشش کریں، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ رہیں اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر انقلاب کی راہ پر گامزن رہیں۔ صحیح انتظار کا یہ دوسرا فلسفہ ہے۔ ان باتوں کو پیش نظر رکھ کر روایت کا بھی مطالعہ کیا جائے تو مفہوم بالکل صاف اور روشن ہو جاتا ہے۔ منتظر کو کہیں مجاہد کا درجہ، کہیں شمشیر بکف کا درجہ اور کہیں فائز بشہادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ بدہی بات ہے کہ اپنی اصلاح یا دوسروں کی اصلاح یا انفرادی زندگی کے ساتھ حیات اجتماعی کو بھی سنوارنا ایک انتہائی دشوار گزار مرحلہ ہے۔ ان مراحل میں وہی ثابت قدم رہ سکتا ہے جو عزم و عمل کا شاہکار ہو اور صبر و رضا کا پیکر ہو۔ ایک اہم اعتراض اس حوالے سے، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور میں یہ شرط ہے کہ آپ اس وقت ظہور فرمائیں گے جب دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، دور دور تک کہیں اچھائیوں کا گزر نہ ہوگا، نیکی کی شمع کہیں فروزہ نہیں نظر نہیں آئے گی۔ لہٰذا ایسی صورت میں اگر ہم اصلاح کے راستے پر قدم بڑھائیں گے، ظلم و جور کو مٹانے کی کوشش کریں گے، تو لامحالہ حضرت کے ظہور میں مزید تاخیر ہوگی۔ لہٰذا کیوں نہ ہم لوگ مل کر فساد کی آگ کو اور بھڑکائیں، ظلم و ستم کے شوروں کی لپک کو اور تیز کریں، استبداد کی بھٹی کو مزید گرم کریں، تاکہ جو تھوڑی بہت کثر رہ گئی ہے وہ جلد از جلد پوری ہو جائے اور حضرت کا ظہور جلد ہو سکے۔ اس اعتراض کو بہت ہی آب و تاب سے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ اعتراض یا تو حد سے بڑی ہوئی سادہ لوحی ہے کا نتیجہ ہے، یا معترضین کے تجاہل عارفانہ کا۔ بہرحال جو بھی ہو، اس کا منطقی جواب یہ ہے کہ اگر آج ہم فساد کی آگ بھڑکا رہے ہوں گے، تو کل کیوں کر اصلاح کرنے والوں کی صف میں شامل ہوں گے جو فساد کی آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ اگر آج ہمارا دامن ظلم و جور سے آلودہ ہوگا، تو کل یقیناً ہمارا شمار مخالفین کی فہرست میں ہوگا، کیونکہ یہ بات تو سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد جو انقلاب آئے گا، اس میں ظلم و جور کا کہیں نام و نشان نہ ہوگا۔ لہٰذا اپنے اس غلط خیال کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو ان ظالموں میں شمار نہیں کرنا چاہیے، جن کی گردنوں کا بوسہ عدل و انصاف کی شمشیر ہی لے گی۔ فساد پھیلانا تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جس کا پہلا شعلہ ہمیں ہی خاکستر کر دے۔ ہم اپنے اعمال بد کے ذریعہ جس قدر حضرت مہدی کے ظہور کو نزدیک کریں گے، اتنا ہی ہم اپنی نابودی اور فنا سے بھی قریب تر ہوتے جائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس عالمی انقلاب کے نتائج سے لطف اندوز ہوں، تو ہمیں اپنے دامن کو آلودگیوں سے دور رکھنا ہوگا، ظلم و جور سے ناطا توڑنا ہوگا، اور ضلالت و گمراہی کے سمندر سے نکل کر ہدایت کے ساحل پر آنا ہوگا۔ غیبت میں وجود امام کی افادیت۔ رسول خدا کی ایک حدیث قابل غور ہے، جس میں آ حضرت حسن زمانۂ غیبت میں حضرت مہدی کے وجود کا فائدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات اقصد اقدس کی جس نے مجھے نبوت پر مبعوث فرمایا، لوگ ان کے نور ولایت سے اس طرح فائدہ اٹھائیں گے جس طرح لوگ سورج سے اس وقت استفادہ کرتے ہیں جب وہ بادلوں کی اوٹ میں ہوتا ہے۔ آفتاب کا نور اور اس کی شعائیں نظام کائنات میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، مثلا زندہ چیزوں کا رشد و نمو، غذا اور بقائے نسل، حس و حرکت، خشک زمینوں کی آبیاری، دریا کی موجوں کا جوش و خروش، نسیم سحر کی اٹھیلیاں، پزمردگی کو حیات نو عطا کرنے والی بارش، آبشاروں کے نغمے، مرغان چمن کی خوش اعلانیاں، پھولوں کی نزاکت اور تراوٹ، انسان کی رگوں میں خون کی گردش اور دل کی دھڑکن، ذہن بشر میں فکر کی جولانیاں، طفل شیرخوار کی طرح غنچوں کی مسکراہٹ، یہ ساری کرشمہ سازی آفتاب کے نور اور اس کی شعاؤں کی بدولت ہے۔ اگر لمحہ پر بھی زمین کا رشتہ آفتاب سے منقطع ہو جائے، تو پھر نور پر ظلمتوں کا راج ہو جائے گا اور نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا۔ غیبت میں وجود امام کی نامرئی تاثیر، یعنی نہ دیکھے، انویزیبل تاثیر، نامرئی، غیبی۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ سورج کی شعائیں دو طرح کی ہیں، ایک وہ جو دکھائی دیتی ہیں اور دوسری وہ جو دکھائی نہیں دیتی۔ اسی طرح آسمانی رہبر اور الہی نمائندے دو طرح سے عوام کی تربیت کرتے ہیں، ایک اپنے قول کے ذریعے اور دوسرے اپنے روحانی اثرات کے ذریعے۔ اصطلاحاً پہلے طریقے کو تربیت تشریعی اور دوسرے طریقے کو تربیت تکوینی کہا جا سکتا ہے۔ ایک اس حوالے سے مجھے ایک بار امام خمینی کے صاحبزادے احمد خمینی کی گفتگو سننے کا موقع، تو وہ فرما رہے تھے کہ جب بابا ہمارے نجف میں تھے جلاوطن، تو نجف میں درس دیا کرتے تھے، دروس دیا کرتے تھے، تو اس درس میں 4 سے 5 لوگ محض ہوا کرتے تھے، بہت ہی قلیل التعداد ایک جمعیت ہوتی تھی، انتہائی شاید۔ اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ لوگ اتنا زیادہ متنفر تھے امام سے، جو روایتی علماء تھے، کہ ایک بار میں نے وہ مدرسے کی حوضے کی صراحی سے پانی پی لیا، تو کئی علماء نے منع کیا دوسرے طلاب کو کہ پانی نہ پیو اسے۔ جب وجہ پوچھی کہ کیا بات ہے، تو کہا کہ اس نے ایک ایسے مرجے کے بیٹے نے اس سے پانی پی لیا ہے جو جو اسلام میں سیاست کی بات کرتا ہے، تو اتنا ہی زیادہ معنی کہ روایتی دینداری پر جو تکشف تاری تھا وہ اس قدر تھا ایک اس وقت. بہرحال کہیں کہ میں نے بابا جان یہ صورتحال دیکھ کر دل گرفتہ ہوا، اور اس قلیل التعداد کے بارے میں بابا جان سے عرض کیا کہ یہ چار پانچ لوگوں سے کیا انقلاب آ جائے گا؟ تو کہا کہ یقیناً انقلاب آئے گا. اور پھر جب میں بعد میں دیکھا کہ اسی بابا جان کے لوگوں پر اتنے جم غفیر، تو تب میں سمجھا کہ مطلب تو یہ جو ہے کہ یہ بھی ایک عجیب چیز ہے کہ ایک روح رہبر جو الہی نمائندہ ہوتا ہے یا الہی رہبر ہوتا ہے، وہ جس کے متعلق علامہ اقبال نے کہا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یا امام حسین کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جب ہم جاتے ہیں چہلم میں یا عاشورہ کے اس میں، تو ایک انسانوں کا ایک ٹھاٹے مارتا سمندر ہوتا ہے، کہاں پابرہنا لوگ پتہ نہیں کہاں کی دیکھ رہے دور دور تک، مطلب خدا نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی. یہ امام حسین، حالانکہ وہ اس وقت روبرو بھی نہیں ہے امام حسین، لیکن خدا نے ڈالی ہے ان اپنی الہی نمائندوں کے دلوں میں، اپنے مقربین کے لیے عوام کے دلوں میں محبت ڈالی ہے. تو یہی جب ہم امام خمینی کی کال پر دیکھتے تھے تو وہ کسی کنواسنگ کا نتیجہ نہیں ہوتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ امام اپروچ کر رہے ہوں لوگ، ایک روحانی رابطہ ارتباط پیدا کر دیتا ہے خدا ایسے الہی نمائندوں کا عوام سے. تو وہی ایک بات ہے کہ اپنے قول تو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اپنے قول فعل کے ذریعے اور دوسرے اپنے روحانی اثرات کے ذریعے. اصطلاحاً پہلے طریقے کو تربیت تشریح اور دوسرے طریقے کو تربیت تکوینی کہا جا سکتا ہے. دوسری صورت میں الفاظ و حروف نہیں ہوتے بلکہ جاذبیت اور کشش ہوتی ہے، ایک نگاہ اثر انداز سے روح و جسم میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے. اس طرح کی تربیت کی بے شمار مثالیں اسلامی تاریخ کے صفحات پر جا بجا نظر آتی ہیں. مثال کے طور پر جناب زہیر ابن قین، جناب حر، جناب ابو بصیر کے پڑوسی حکومت بنویہ کا سابق کارندہ تھا، قید خانہ بغداد میں ہارون کی فرستادہ مغنیاں، یہ اس طرح کی مثالیں. ایسے لوگ بالکل ایسا لگا کہ منٹوں میں تبدیل ہو گیا اور ایک دم قلب ماہیت ہو گئی، میٹامورفوسس ان کے اندر پیدا ہوا، ایک دم ماہیت ان کی بدل گئی اور وہ ایک دوسرے انسان بن کر آئے، جیسے کہ ان تمام حضرت حر ہوئے زہیر ابن قین. تو زمانۂ غیبت میں وجود امام علیہ السلام کا ایک فائدہ اس ہستی کائنات کی بقا بھی. وہ لوگ جو حقائق سے بہت دور ہیں وہ زمانۂ غیبت میں وجود امام کے لیے صرف شخصی فائدے کے قائل ہیں، اور اس عقیدے کے سلسلے میں شیعوں پر طرح طرح کے اعتراضات کیا کرتے ہیں، جبکہ وہ اس بات سے بالکل غافل ہیں کہ خود ان کا وجود امام علیہ السلام کی وجود کے بنا پر ہے. یہ کائنات اس لیے قائم ہے کہ امام میں قائم پردہ غیبت میں موجود ہیں، اگر امام نہ ہوتے تو نہ یہ دنیا ہوتی نہ اس دنیا کے بسنے والے ہوتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.